الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. اور سورج چلتا رہتا ہے اپنے مستقر کی طرف، اور یہ سورج کا چلتا رہنا ایک اندازہ ہے جو بڑے زبردست اللہ تعالی، بڑے جاننے والے اللہ تعالی کی طرف سے مقرر ہے. ابھی یہاں پہلا مسئلہ یہ ہے کہ مستقر سے کیا مراد ہے. تو بعض مفسرین نے مستقر سے پہلے جو لام ہے اس کو ایلا کے معنی میں مراد لیا ہے، اور مستقر سے مستقر زمانی کو مراد لیا ہے، یعنی ظرف زمان. اگر مستقر سے مستقر زمانی مراد لیا جائے تو آیت کا مطلب یہ ہوگا ایک وقت آنے والا ہے، اس وقت کے آنے تک سورج برابر چلتا رہے گا، اور اس وقت سے مقرر کے آنے کے اوپر سورج اپنا چلنا بند کر دے گا. اور جہاں تک یہ برابر چلتا رہے گا، وہ دن جس دن پر آ کر اس کی چال بند ہو جائے گی وہ ہے قیامت کا دن. اب آیت کا معنی یہ ہے کہ سورج اپنے مدار پر محکم اور مضبوط نظام کے ساتھ حرکت کر رہا ہے. جس میں کبھی ایک سیکنڈ کا بھی فرق نہیں آتا، ہزارہا ہزار سال سورج کو اس روش پر گزر چکے ہیں، لیکن سورج کی یہ حرکت دائمی نہیں ہے، بلکہ ایک خاص وقت جہاں پہنچ کر کے یہ نظام شمسی کی حرکت ختم ہو جائے گی، اور وہ قیامت کا دن ہے. گویا قیامت کے دن کے آنے تک یہ سورج برابر چل رہا ہے، چلتا رہے گا، اور قیامت کے دن کے آنے کے اوپر یہ سورج کی چال ختم ہو جائے گی، اور دنیا بھی اس وقت ختم ہو جائے گی. نمبر دو، بعض مفسرین نے مستقر سے مستقر مکانی مراد لیا ہے، یعنی ظرف مکان. اب اگر ظرف مکان مراد لیا جائے تو اس سلسلے میں ایک بات تو حدیث کی آئے گی کہ سورج اپنی جگہ کی طرف چلتا رہتا ہے. اور اس کے مستقر مکانی کے بارے میں ایک حدیث ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، جانتے ہو سورج کہاں جاتا ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورج جاتا ہے اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے، پھر دوبارہ طلوع ہونے کی اجازت مانگتا ہے، جب اجازت مل جاتی ہے تو وہ طلوع ہو کر کے آتا ہے. لیکن ایک وقت آئے گا جب سورج سے یوں کہا جائے گا کہ تو جہاں سے آیا تھا وہاں تو واپس چلا جا. اور یہ ہوگا طلوع الشمس من مغربها، اور وہ قیامت کے بالکل نزدیک دنوں کے اندر وہ واقعہ پیشائے گا. تو گویا مستقر سے مراد مستقر مکان یعنی اللہ تعالی کا عرش، جہاں جا کے سورج روزانہ ٹھہرتا ہے، ٹھہر کر کے سجدہ کرتا ہے، سجدہ کر کے واپس آنے کی اجازت مانگتا ہے، اجازت ملتی ہے تو پھر دنیا میں طلوع ہوتا ہے. یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ ایک دن سورج کو کہا گا جائے گا کہ تو جہاں سے آیا تھا وہاں واپس چلا جا، اور وہ ہے طلوع الشمس من مغربها کا دن، اور وہ قیامت کے نہایت قریب ترین دور میں ہوگا. پھر کوئی آدمی توبہ کرے، توبہ قبول نہیں ہوگی، کوئی ایمان لائے، ایمان قبول نہیں ہوگا، ایسا سب ہوگا اس وقت کے اوپر. ابھی حدیث میں تو ٹھہر جانے کا ذکر نہیں، حدیث میں تو اتنا ہے کہ وہ سجدہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے عرش کے سامنے. یہ ہو گیا مستقر مکان، اس کے اشکالات اور جوابات ہے. اس پر اس کو چھیڑنے سے پہلے ایک بات اور سمجھو، بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ مستقر مکانی سے مراد ہے سورج کا گرمیوں کی موسم کے اندر اس کے انتہا کو پہنچ جانا، جس کو فلاسفہ کی اصطلاح میں سرطان کہا جاتا ہے، پائی کے ساتھ سرطان. تو سورج موسم گرما کے اندر اپنے بلندی کی نہایا کو پہنچتا ہے، پھر وہاں سے لوٹ کر کے وہ واپس آتا ہے، اور اس مقام کو سرطان کہا جاتا ہے. یہ اس کی عروجی کیفیت ہے، عروج یعنی چڑھنے والی، چڑھتا ہے، بلند ہوتا ہے، یہاں تک کہ گرمیوں کے موسم کے اندر سب سے اونچا مقام سرطان تک پہنچتا ہے، پھر وہاں سے لوٹ کر کے وہ واپس آتا ہے. اور سردیوں کے موسم کے اندر حبوتی ہے بے واو تویا، یعنی اترنے کے اعتبار سے وہ اپنی مستقر کی طرف آگے بڑھتا ہے. تو حبوتی منازل کی طرف سردیوں میں اترتا ہے، یہاں تک کہ جودی نام کی جو منزل ہے جین ڈال یا، وہاں جا کر کے وہ رکتا ہے اور پھر لوٹ کر کے واپس دنیا کے اندر آتا ہے. تو ایام سردی میں اس کی حبوتی جو رفتار ہے، اس کا جو انتہائی مقام ہے، وہ مقام ہے جودی. اور گرمیوں کے اندر جو عروجی اس کی منزلیں ہیں، عروجی اس کا جریان ہے، چلنا ہے، اس کی سب سے اعلیٰ منزل ہے سرطان، وہاں جا کے یہ لوٹ کے آتا ہے. اور گرمیوں میں سرطان سے اور سردیوں کے اندر جودی سے لوٹ کے آتا ہے. یہ ہے اس کے مستقر مکانی، یہ فلاسفہ کا قول ہے. اب ہم حدیث پاک کو لیتے ہیں کہ حدیث میں آیا اس کا مستقر مکانی. بتلانے کے لیے جس میں سورج کا اللہ کے عرش کے سامنے جانا اور سجدہ کرنے کا تذکرہ آیا، تو عرش الہی کے سلسلے میں اگر یوں مانا جائے کہ عرش ایک بہت بڑا کرہ ہے، گولا کرتن ہے، جو تمام چیزوں کو گھیرے ہوئے ہیں، اور اس کی حقیقی کیفیت اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں. تو اگر عرش کو کرہ مان لے گئے، ایک گولا جو محیط ہے تمام چیزوں کو، تو پھر اس صورت میں مطلب یہ لیا جائے گا کہ اس عرش کی مخصوص جگہ پر سورج سجدہ کرتا ہے. اور بات کہتے ہیں کہ عرش ایک قبے کی شکل میں ہے، گنبد قبے کی شکل کے اندر ہے، اس کے پائے بھی ہے یعنی کھمبے، ملائکہ اس کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ تو اس وقت پر یہ کہا جائے گا کہ ظہر کا جو وقت ہوتا ہے، اس وقت سورج اپنی چال میں عرش کے سب سے قریب ہو جاتا ہے، اور جب آدھی رات ہوتی ہے تو سورج عرش سے سب سے زیادہ بعید، سب سے زیادہ دور ہو جاتا ہے۔
اب اس حدیث کے سلسلے میں ظاہری اعتبار سے اشکالات پیدا ہوتے ہیں۔
کیا اشکال؟
کہ ہم پوری دنیا کے نظام کو دیکھیں تو سورج ہر وقت کے اوپر پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں طلوع، کہیں غروب، کہیں زوال، کہیں شام ہوتی ہے۔
کوئی بھی ایسی گھڑی نہیں ہے کہ پوری دنیا میں سورج مکمل غروب ہوا ہو، کہیں طلوع ہوگا تو کہیں غروب ہوگا، کہیں زوال، کہیں شام۔ یہ سورج جاتا کب ہے اللہ کے عرش کے سامنے، اور کب جا کے سجدہ کرتا ہے، اور کب جا کے اجازت مانگتا ہے، اور کب اجازت ملنے پر واپس لوٹ کے آتا ہے؟ 24 گھنٹے پورے عالم میں اس کی گردش جاری رہتی ہے۔ تو اس کی بہت ساری توجیحات ہے۔ نمبر ایک، سورج اللہ تعالی کے حکم کے تابع ہے، خدا کے حکم کے تابع ہونے کو حدیث پاک میں سجدہ کرنے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ حدیث میں جو آیا کہ سورج سجدہ کرتا ہے، کیا مطلب؟ اللہ تعالی کے حکم کے تابع ہے۔ نمبر دو، تمام مخلوق کی طرح سورج کے اندر بھی اللہ تعالی نے شعور رکھا ہے، اور وہ اپنا شعور ہے اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ سے کچھ نہ کچھ عرض اور معروض کرتا ہے، کچھ بات پیش کرتا ہے، کچھ درخواست رکھتا ہے، خشوع سے، عاجزی سے اللہ کے سامنے عرض اور معروض کرتا ہے۔ سورج کو اللہ نے دوسری مخلوقات کی طرح شعور عطا فرمایا، اس شعور کی وجہ سے وہ اللہ کے سامنے عرض معروض کرتا ہے پوری عاجزی کے ساتھ، تو اسی عاجزی کے ساتھ عرض معروض کو سجدے سے تعبیر کیا گیا ہے، وہی سجدہ ہے۔ نمبر تین، سجدے کے لیے کسی جگہ پر ٹھہرنا کوئی ضروری نہیں، روانی کی حالت میں بھی سجدہ ہو سکتا ہے، سکون کے بغیر بھی سجدہ ہو سکتا ہے، اور ماشاء اللہ اس کی بہتوں کو بہت زوردار مشق ہوتی ہے۔ سجدہ ایسا کہ ذرہ برابر مجال ہے کہ وہ زمین پر پیشانی سکون سے رہے، تو بغیر سکون کے بھی جو ہے سجدہ ممکن ہے۔ جیسے اس کی بہت شاندار اور آسان تعبیر ہے کہ چلتے ہوئے بھی سجدہ کرنا ممکن ہے، چلتے ہوئے بھی اجازت لینا ممکن ہے۔ چنانچہ دار العلوم دیوبند کے شیخ الحدیث میرے استاد الاساتذہ حضرت مولانا نصیر احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تقریباً 65 سال دار العلوم میں پڑھایا ہے، سب ہمارے اساتذہ کے بھی وہ استاد ہوتے تھے، اکابر اساتذہ کے بھی، مولانا اکرام صاحب، مولانا واجی صاحب، حضرت مفتی صاحب، سب کے وہ استاد۔ ان کے آخری دور میں مجھے بھی ان سے پڑھنے کا موقع ملا، اور وہ فلکیات کے بڑے امام سمجھے جاتے تھے، شمس بازیغا وغیرہ کتابیں دار العلوم میں پڑھاتے تھے، پھر شیخ الحدیث بنے پوری زندگی میں۔ ایک مرتبہ جامعہ کے سالانہ جلسے میں تشریف لائے تھے آخری دنوں میں، تو میں نے ان سے یہی سوال کیا کہ یہ وشم سے تجیر مستقبل اللہ سورت ریلوے اسٹیشن پر کھڑے کھڑے ہم رات کو ان کو فرنٹیئر پر چھوڑنے گئے تھے. ابھی کہنے لگے کتنی آسان مثال ہے, دیکھو یہ ٹرینیں گزر رہی ہے, گزرتی بھی ہے اور اجازت لیتے ہوئے گزرتی ہے, اس لیے کہ ان کو جو ہری جھنڈی ملتی ہے یہ اجازت, اور سرخ جھنڈی ملتی ہے تو گویا آدم اجازت, گزر بھی رہی ہے اسٹیشنوں سے, اجازت طلب بھی کر رہی ہے, اجازت مل بھی رہی ہے اور اجازت کے مطابق وہ گزر بھی رہی ہے. گویا اجازت طلب کرنا, اجازت حاصل کرنا, چلنا پھرنا اور جو ہے روانی, دونوں میں کوئی منافات نہیں ہے. اس طرح سورج کا بھی معاملہ ہے کہ سورج چل بھی رہا ہے, اجازت طلب بھی کر رہا ہے, اجازت مل بھی رہی ہے, پورے عالم کے دورے سے وہ گزر بھی رہا ہے. اسی کو سجدہ سمجھ لو اس کے واسطے. اور بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ سورج کا نمبر چار, سورج کا ایک جگہ سکون سے ٹھہر جانا پھر سجدہ کرنا اتنا خفی ہوتا ہے کہ اس سے حساب اور نظام میں کوئی خلل نہیں آتا, پورے عالم کے نظام کے اندر کسی طرح کا کوئی خلل نہیں آتا. اور سورج کی وجہ سے جو دن کی مقدار ہے, گھنٹوں کی مقدار ہے, اس میں بھی کسی طرح کا کوئی خلل آتا نہیں ہے. کتنی خفی چیز ہے وہ, اور آلات رصدیہ کے ذریعے سے بھی اس کا ادراک نہیں ہو سکتا, اتنی خفی اور اتنی باریک چیز ہوا کرتی ہے. میری بعض حضرات کی رائے ہے, بعض مفسرین نمبر پانچواں قول یہ ہے کہ سجدہ کب کرتا ہے, جب غروب ہوتا ہے. غروب جو ہوتا ہے وہ تو پوری دنیا میں ہر وقت پورے عالم کے اندر غروب ہو, ایسا تو ہوتا نہیں ہے. تو کیا غروب سے مراد لے لو اکثر دنیا کا غروب, یعنی سورج اپنی 24 گھنٹے کی رفتار میں جس وقت عالم کے اکثر حصے سے غروب ہوتا ہے اور کسی کسی حصے کے اندر طلوع ہوتا ہے, تو جس وقت عالم کے اکثری حصے کے اندر وہ غروب ہوتا ہے اس وقت کے اوپر گویا کہ وہ سجدہ کر کے اجازت لے لیتا ہے. نمبر سات, بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ خط استوا کے اوپر غروب ہونا مراد ہے, عالم کے اندر جو تقسیم ہے پورے عالم کی جس میں خط استوا وشو ورت, تو خط استوا کا غروب مراد ہے روایت کے اندر. تو خط استوا کے اوپر جب یہ سورج جا کر کے غروب ہوتا ہے اس وقت کے اوپر جا کر وہ سجدہ کرتا ہے اور اجازت طلب کرتا ہے. نمبر آٹھ, بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مدینہ اور مکہ کا غروب مراد ہے جو محل نزول وحی ہے. محل نزول وحی کے اندر جب سورج غروب ہوتا ہے اس وقت پر یہ جا کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے سیارہ یہ سورج سجدہ کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کے یہاں سے جب اجازت ملتی ہے تب جا کر کے یہ آگے بڑھتا ہے. اور والشمس تجری لمستقر لها, اس میں ایک زبردست اشارہ اس بات کی طرف ہو گیا, اتنا بڑا سیارہ جو پورے عالم کو محیط ہوتا ہے, روشنی دینے والا ہوتا ہے, وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے, خود مختار نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے جب تک چاہے چلے, جہاں چاہے چلے. اس کی منزل رفتار بھی مقرر ہے اور اس کے اوقات بھی اللہ کی طرف سے مقرر ہے, زمانہ اور مکان دونوں اللہ کی طرف سے اس کے لیے طے ہے, اور اسی کے مطابق یہ سورج چلتا اور پورے عالم کی سیر کرتا ہے. تو اتنا بڑا سیارہ جس ذات عالی کا تابع ہے وہی ذات عبادت کے لائق ہے, نہ کہ یہ سیارہ جو ہے عبادت کے لائق ہے. ذالک تقدیر العزیز العلیم,
یہ اندازہ ہے زبردست جاننے والے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے. وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلِ, اور ہم نے چاند کی بھی منزلیں مقرر کر دی ہے. باری تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو چاند کی منزل جو ہے نا 28 ہے ہر مہینے کے اندر, اسی لیے ایک مہینے کے اندر چال اپنی پوری کر لیتا ہے چاند, ہر مہینے میں اپنی چال پوری کر لیتا ہے. اسی لیے کہا کہ چاند کی 28 منزل. پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک یا دو رات چاند غائب رہتا ہے, بالکل نظر نہیں آتا. 29واں ہو تو ایک رات غائب, 30واں ہو تو دو رات غائب رہتا ہے, اور چاند کے اسی ایک دو رات غائب رہنے کو جو ہر مہینے کی آخری راتوں میں غائب رہتا ہے, اسی غائب رہنے کو محاق کہا جاتا ہے. میم ہے الف اور قاف, محاق سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو چاند کی بھی اللہ تعالی نے منزلیں مقرر فرما دی. اسی لیے بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ ہر مہینے میں چاند نیا ہوتا ہے, ایک مہینے میں اس نے اپنی تمام منزلیں طے کر ڈالی, پھر نیا چاند ہے, پھر وہ دوسرے مہینے میں چلے گا. ہر مہینے کا نیا چاند ہے. اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں, چاند بھی ایک ہی ہے جو ہر مرتبہ پھر پھر سے آتا ہے. ایک ہی چاند اپنی منزلیں پوری کرے گا, پھر دوسرے مہینے میں وہی چاند نکل کے آئے گا, پھر وہی چاند اپنی گردی سے کرتا رہتا ہے. تو وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ, اور ہم نے چاند کی بھی منزلیں مقرر کر دی ہے. یہ 28 منزل ہے چاند کی جو 12 برجوں میں پھیلی ہوئی ہے, اور اس کے مطابق یہ چاند چلتا رہتا ہے. مفسرین فرماتے ہیں لفظ قدر نہ تقدیر سے مشتق ہے, قدر یقدر تقدیر, اس کے معنی آتے ہیں کسی چیز کو زمان یا مکان یا صفات کے اعتبار سے ایک مخصوص مقدار اور پیمانے پر رکھنا, ایک مخصوص مقدار اور پیمانے کے اوپر رکھنا. اور منازل منزل کی جمع ہے, جس کے معنی آتے ہیں جائے نزول. اللہ تعالی نے سورج اور چاند دونوں کی رفتار کے لیے خاص حد مقرر فرما دی ہے. جو خاص حد مقرر کر دی ہے اسی کو منزل اور اسی کی جمع منازل یہ کہا جاتا ہے. حتی عاد کالعرجون القدیم, یہاں تک کہ سورج چاند لوٹ کر کے آتا ہے کھجور کی پرانی پہنی کی طرح, یہاں تک کہ وہ لوٹ کر کے آ جاتا ہے, یعنی آخری راتوں میں مہینے کی چاند لوٹ کر کے آ جاتا ہے, جیسے کہ کھجور کی پرانی پہنی. دیکھو یہاں چاند کو کھجور کی پرانی پہنی کے ساتھ تشبیہ دی گئی تین باتوں کے اندر. نمبر ایک, کھجور کی پہنی پتلی ہوا کرتی ہے, اس طرح آخری راتوں کا چاند بھی پتلا ہوا کرتا ہے. جیسے ہلال پہلا چاند پتلا, آخری راتوں کا چاند بھی پتلا ہوتا ہے. اور آد کا مطلب کیا کہ بیچ والی راتوں میں 12, 13, 14, 15, 16 میں پورا, اور آخری راتوں میں وہ گٹے گٹے لوٹ کر کے پتلا ہو جاتا ہے. شروع راتوں میں پتلا ہوتا ہے, بڑھتے بڑھتے کامل ہوتا ہے, اور आखिरी रातों में क्या होता है, लौटते लौटते घटते घटते कम होते होते पतला हो जाता है। ये आदत के लफ्ज़ से निकला। तो जिस तरह खजूर की लकड़ी पतली होती है, आखिरी रातों का चांद भी पतला हो जाता है। दूसरी तस्वीर कमान की तरह होने के अंदर, खजूरी की लकड़ी सीधी नहीं होती, वो कमान की तरह टेढ़ी हुआ करती है। इस तरह चांद शुरू और आखिरी रातों का कमान की तरह टेढ़ा हो जाता है। इसलिए पहचानना भी आसान होता है, शुरू का चांद आखिरी का चांद, तो ये कमान की तरह टेढ़ा हो जाता है लौट करके। और तीसरा, जिस तरह खजूर की पुरानी शाख पीली होती है, इस तरह चांद पीला हो जाता है। ये तीन चीजों के अंदर इसको तस्वीर दी गई। अत्तादकल अर्जुन कदीम लशम्स यंबगी लहा अंतुद्रिकल कमर, सूरज के लिए ये गुंजाइश नहीं है, आसान नहीं है, मुनासिब नहीं है, वुसअत में नहीं है, तो चांद को पकड़ ले। देखो दोनों की हुकूमत के अलग अलग मकाम अल्लाह ने मुतय्यन फरमाए हैं। चांद की हुकूमत रात में, पूरे आलम पर उसका तसल्लुत। सूरज की हुकूमत दिन में, दिन के वक्त में पूरे आलम के ऊपर उसका तसल्लुत। दोनों की अलग अलग हुकूमत और अलग अलग रोशनी के फैलाने का वक्त अल्लाह सुबहानहू व तआला ने मुकर्रर फरमा दिया है। इसलिए कि रात में जो चांदनी होती है, तो उस चांदनी की बरकत से दरख्त, पौधे, फल, उसके ऊपर रंग आते और बदलते हैं। फलों का पकना, पौधों की कुपलों का निकलना, ये सब निजाम चांदनी से वाबस्ता है। इसीलिए ऐसा कभी नहीं हो सकता कि रात का वक्त जो चांदनी का है, चांद की जिया पिशानी का, उसमें आधी रात को सूरज जनाब तशरीफ ला रहे और आसमान पर छा गए, ऐसा नहीं हुआ करता, वरना निजाम फासिद हो जाएगा। और सूरज को अल्लाह सुबहानहू व तआला ने मुकर्रर किया है दिन के अंदर धूप तपिश रोशनी को आम करने के वास्ते, तो उसमें ऐसा नहीं हो जाता कि भाई चांद आके बीच में टपक पड़े और आधी जावे, तो उसकी कोई हैसियत नहीं है सूरज के सामने, उसकी रोशनी के सामने। इसीलिए चांद दिन में नहीं आता, सूरज रात के अंदर नहीं आता। दोनों की हुकूमत के औकात अल्लाह ताला ने मुकर्रर फरमाए। अब देखो यहाँ आयत में एक बात पर गौर करो, क्या फरमाया, सूरज चांद को पकड़ नहीं सकता, लशम्सु यंबगी लहा अंतुद्रिकल कमर, लेकिन अक्स नहीं कहा गया है चांद सूरज को पकड़ नहीं सकता, ऐसा नहीं कहा है इसमें। देखो हजरत मुफस्सिरीन उसकी हिकमत ये बयान फरमाते हैं कि सूरज का दायरा बहुत बड़ा है, सूरज बहुत बड़ा, इसीलिए उसका दौरान भी बहुत बड़ा है, दायरा भी बड़ा, दौरान भी बड़ा है। और इसकी मंजिलें हैं 360 या 365, इसीलिए इसको अपना दौरान दायरा पूरा करने में एक साल लगता है। साल भर में वो अपना दायरा में अपना दौरान मुकम्मल करता है। इसलिए शमसी साल 365 दिन का हुआ करता है। चांद सूरज के मुकाबले में छोटा सैयारा है, उसका दायरा छोटा है, इसीलिए उसका दौरान भी छोटा होगा, इसीलिए वो 28 दिन के अंदर अपना गश्त चक्कर पूरा कर लेता है। अब होता ये है कि चांद का दायरा छोटा, दौरान भी छोटा, इसीलिए उसकी चाल तेजी से, इसीलिए कभी कभी ऐसा हुआ करता है
کہ چاند اپنی تیز رفتاری کی وجہ سے بعض اوقات آفتاب کے پاس سے گزر جاتا ہے. آفتاب آہستہ چلے گا, چاند تیز چلے گا, اسی لیے بہت سی مرتبہ چاند آفتاب کے قریب سے گزر جاتا ہے. اسی کو تعبیر کیا جاتا ہے کہ چاند نے سورج کو پکڑ لیا ہے. اسی لیے قرآن میں عکس والی جانب کی نفی نہیں ہے کہ لل قمر یم بھی لہان تدری کا شمس, یہ اسی لیے نہیں ہے کہ چاند اپنی تیز رفتاری کی وجہ سے سورج کے قریب سے گزر جاتا ہے اور اسی کو کہا جاتا ہے چاند کا سورج کو پکڑ لینا. اسی لیے جانب عکس کی نفی جو ہے یہاں پر آئی نہیں. وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ, اور رات دن سے آگے نہیں بڑھ سکتی. گویا کہ ہر ایک کا وقت اللہ تعالی نے مقرر فرما دیا ہے, رات اپنے وقت پر, دن اپنے وقت پر, ہر ایک اپنے اپنے وقت پر آئیں گے. کبھی ایسا نہیں ہو سکتا دن ختم ہونے سے پہلے رات آ کے چھا جائے. شاید 12 بجے رات آ گئی دوپہر میں اور چھا گئی, پورے عالم پہ اندھیرا ہو گیا, تو اپنے آپ کو بتکلف کرنا پڑتا ہے. کمرے میں کھڑکیاں بند کر دے, پردے ڈال لے, لائٹ بند کر دے, تب جا کے رات جیسا سما پیدا ہوتا ہے. باقی رات آ کر کے ٹپک پڑے دن کے اندر, ایسا نہیں ہوا کرتا. تو رات دن کے ختم ہونے سے پہلے نہیں آ سکتی, دن ختم ہوگا تبھی رات آئے گی. دوسری بات اس میں کیا ہے, ایسا نہیں ہو سکتا کہ دن کو چھوڑ کر کے رات آ جائے. یعنی ابھی رات پوری ہوئی, اب دن کے آنے کا ٹرن ہے, ٹرن بائی ٹرن آتے نا بھائی بھائی, تو رات ختم ہوئی, اب وقت آیا کس کا, دن کے آنے کا. لیکن آج دن آیا ہی نہیں, رات ختم ہو کے پھر دوبارہ رات آ گئی. لیلتانی متوالیتانی, دو رات لگاتار پیدر سے آ جائے, ایسا بھی نہیں ہوتا. یہ بھی ایک مطلب ہے. وللیل سابق النہار, تو پہلا مطلب کیا, دن کے وقت میں رات آ جائے یہ ہو ہی نہیں سکتا. دن پورا ہونے کے بعد ہی رات آئے گی, دن پورا نہ ہو اور رات آ جائے یہ بھی نہیں ہو سکتا. اور رات پوری ہونے کے بعد دن کو آنے ہی نہیں دے گے اور دوسری رات آ جائے, یہ بھی نہیں ہو سکتی. دونوں کے دونوں رات مسلسل ایک ساتھ آ جائے, یہ بھی نہیں ہو سکتا. اب یہاں حضرات مفسرین نے ایک نیا مسئلہ چھیڑا, مسئلہ یہ چھیڑ دیا کہ تخلیق میں مقدم کون ہے, رات مقدم کے دن مقدم. علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے روح المعانی کے اندر اس پر تھوڑی بحث کر ڈالی. چنانچہ آیتیں دو طرح کی ہیں. بعض حضرات کہتے ہیں کہ دن مقدم ہے تخلیق میں اور رات مؤخر ہے, دن پہلے بنایا گیا پھر رات بنائی گئی. استدلال کیا کرتے ہیں, ہاں پھر نتیجہ کیا, اب ان کی اس دلیل کے, ان کی اس نظریے کے اوپر ایک اشکال پیدا ہوتا ہے. جب وہ یوں کہتے ہیں کہ دن مقدم ہے اور رات تخلیق میں مؤخر ہے, تو پیچھے ابھی تک بحث یہ سنتے آئے, کل بھی کیا سنا تھا اوپر والی آیت کے اندر, نسلخ منہ النہار وآیت لہم اللیل نسلخ منہ النہار, کہ رات کے اوپر سے اللہ دن کو کھینچ کر کے نکالتے ہیں. رات تھی, دن آ کر اس کے اوپر آ گیا, اللہ تعالیٰ اس دن کو کھینچ کر ہٹا دیتے ہیں, تو کیا ہوگا, فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ, फिर दुनिया के लोग तारीकी में आ जाएंगे। शायद से क्या मालूम हुआ, असल आलम में तारीकी है, उस तारीकी पर दीन आके छा गया और दुनिया को रोशन कर डाला, फिर अल्लाह ताला दीन को खींच लेते हैं, तो फिर असली हालत आ गई। असली हालत कौन सी? तारीकी। तो जो हजरात मुफस्सिरीन तखलीक में दीन को मुकद्दम मानते हैं, तो ये आयत से मफहम टकराएगा। इसलिए कि ये आयत नस्लखो मिनहुन नहार वाली तो ये बतला रही है कि आलम में असल तारीकी है, दीन आरजी है। अल्लाह ताला जब चाहते जब दीन को खींच लेते हैं तब दुनिया फिर अंधेरियों में चली जाती है, और अगर दीन तखलीक में मुकद्दर है तो रोशनी असल है। ये इसके ऊपर इश्काल पैदा होता है। और दूसरी जमात का ये कहना है कि भाई रात तखलीक में मुकद्दम है, दिन मौखर है, दलील नस्लखो मिनहुन नहार, देखो असल है तारीकी, दिन तो आरजी तौर पर आके छा जाता है, फिर तारीकी कायम हो जाती है। उसको कल एक और ताबीर आपको बताई गई थी कि रोशनी के लिए असबाब की जरूरत पड़ती है, तारीकी के लिए असबाब की जरूरत नहीं पड़ती कि भाई सूरज होगा रोशनी आएगी, बल्ब जलेगा रोशनी होगी, चिराग जलेगा रोशनी होगी। ये असबाबे रोशनी अगर खत्म कर दिए जाए तो फिर तारीकी तारीकी छा जा रहे। तो जब अंधेरियां असल है तो क्या मतलब हुआ, पैदाइश के एतबार से भी अंधेरियां मुकद्दम है। ये दो तरह के नजरिए हो गए। अब यहाँ अल्लाह ताला ने क्या इरशाद फरमाया, वलल्लैलु साबिकुन नहार। इस आयत से नहार का साबिक होना मालूम हुआ। वलल्लैलु साबिकुन नहार, रात दिन पर सबकत नहीं ले जा सकती। क्या मतलब हुआ कि दिन पहले से है वही तो रात उसके ऊपर सबकत नहीं ले जा सकती, ये मालूम हुआ। अब दूसरी आयत देखो, युगशिल लैल नहार यतलुबुहु हसीसा, यही है ना आयत, युगशिल लैल नहार यतलुबुहु हसीसा। इस आयत से मालूम होता है कि रात मुकद्दम है तखलीक के अंदर, क्योंकि रात छा जाती है दिन के ऊपर। हालांकि दोनों बातों के अंदर तजाद है, होया कि दोनों आयतों में बज़ाहिर मफहूम के एतबार से तआरुज मालूम होता है। तो अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैह ने उसका बहुत अच्छा हल पेश किया कि लैल से मुराद ले लो आयतुल लैल को, लैल यानी आयतुल लैल, आयतुल लैल यानी रात की निशानी, रात की निशानी यानी चांद, चांद ये रात की निशानी है। और नहार से मुराद ले लो आयतुल नहार, और आयतुल नहार है सूरज। अब मतलब क्या निकलेगा, वलल्लैल साबिकुन नहार यानी सूरज को यौमिया जो उसकी हरकत है उसके अंदर चांद पकड़ सकता नहीं है। चांद को सूरज अपनी यौमिया हरकत के अंदर पकड़ सकता नहीं है। वलल्लैलु साबिकुन नहार, रात यानी आयतुल लैल चांद, नहार यानी आयतुल नहार सूरज, यानी चांद सूरज को पकड़ सकता नहीं है यौमिया हरकत के अंदर। ये मतलब जो लिया, ये मतलब इस आयत के बजाय युक्षिल लैलन नहार में लेना ज्यादा मुनासिब है। और यहाँ के ऊपर
इस आयत में लैल से मुराद राखी को रहने दो, आयतुल लैल को मत मुराद लो। तो युगशील यहाँ जो फरमाया वलल लैलु साबिकुन नहार, तो उसमें रात से राखी मुराद लेने दो और दिन से दिन ही को मुराद लेने दो। और ये बात तय शुदा है कि रात और दिन एक दूसरे के ताकुफ में तो है, एक दूसरे के पीछे भी लगे हुए और एक दूसरे के बाद आते जाते रहते हैं। तो दोनों का हासिल क्या निकला कि एक आयत के अंदर रात से मुराद ले लो रात की अलामत चांद और दिन से दिन की अलामत सूरज मुराद ले लो, और दूसरी आयत में रात से नफ्से रात को मुराद लो और दिन से नफ्से दिन को मुराद लो, तो दो आयत में कोई तारुज ही बाकी नहीं रहेगा। आप दोनों जगह रात से रात और दोनों जगह दिन से दिन मुराद ले रहे, या दोनों जगह रात से रात की निशानी और दिन की निशानी, बज़ाहिर तारुज मालूम होता है। इसीलिए अच्छी तौजी ये है कि भाई एक आयत में रात से आयतुल लैल चांद, दिन से आयतुल नहार सूरज, और दूसरी आयत के अंदर रात से नफ्से लैल और दिन से नफ्से नहार, ताकि दोनों आयत का मफहूम अपनी अपनी जगह पर अलग अलग और कोई तारुफ की शक्ल पैदा न हो। वकुल्लुन फी फलकिन यसबहून, फलक कहते हैं फिजा, खाली जगह, मुस्तदीर, जिसके अंदर ये गोल आसमान के नीचे जो खला है, उस खला के अंदर हर एक सैयारा तैर रहा है, हर एक सैयारा तैर रहा है। गोया कि इन सैयारों को खुली फिजा के अंदर जो इनका चलना है, इस चलने को ताबीर किया गया तैरने से, क्योंकि इतने बड़े बड़े सैयारे खुली फिजाओं के अंदर चल रहे, मतलब कि खुली फिजाओं के अंदर तैर रहे हैं। और यसबहून, इससे एक बात ये भी मालूम हुई कि इन सैयारों के अंदर भी अकल शुऊर मौजूद है। और दूसरी दलील अकल शुऊर की, वइन मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही, इन सैयारों का भी अल्लाह के जिक्र और तस्बीह के अंदर मशगूल रहना। यस बहुन जमा मुजक्कर सालिम लाई गई, इससे मालूम हुआ कि इनमें अकल है, और दूसरा ये कि तस्बीह वाली आयत से मालूम हुआ कि इसके अंदर अकल है। और हर एक सैयारे अपनी अपने मदार में फलक के नीचे तैर रहे हैं। وآيت لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون, जिनको समझना हो उनके लिए हमारी कुदरत की एक और निशानी, क्या निशानी, कि हमने उनकी औलाद को भरी हुई कश्ती के अंदर उठाया। देखो ज़ुर्रियतुन ज़र्रतुन से माखूज है, जिसके माने आते हैं पैदा करने के, और उसूल हो के फुरू हो, औलाद हो के आबाओ अजदाद हो, सब के सब अल्लाह सुबहानहू व तआला की मखलूक है। इसीलिए ज़ुर्रियतुन से बाद मुफस्सिरीन ने मुराद लिया औलाद को भी, आबाओ अजदाद को भी, इनके बाप दादों को भी, इनकी औलाद को भी, सब को हमने भरी हुई कश्ती के अंदर सवार किया था। कौन सी कश्ती मुराद, बाद में खास कश्ती मुराद ले ली हजरत नूह अलैहि सलाम वाली, तो फिर ये मतलब लिया जाएगा कि मौजूदा दुनिया के अंदर जितने भी आबा अजदाद है, जितनी भी औलाद है, और इनकी औलाद कयामत तक होती रहेगी, ये सब के सब हजरत नूह अलैहि सलाम के साथ जो हजरात कश्ती में शरीक थे उनकी औलाद में से हैं, और ये सब के सब अपने बापों की पुश्त में होने के एतबार से कश्ती के अंदर सवार थे। गोया के आबा अजदाद की पुश्तों में बैठ करके नूह अलैहि सलातु व सलाम की कश्ती के अंदर ये सब के सब लोग सवार किए गए थे।
اور بعض حضرات نے الفلک کا الف لام معہود نہیں مانا بلکہ جنس کے لیے مراد لیا کہ فلک جنس, جنس کی ہستیوں کی جنس. اب آیت کا مطلب کیا ہوگا کہ ہم انسانوں کو, ان کی اولادوں کو, ان کے آبا و اجداد کو کشتی میں سوار کرتے ہیں, کوئی بھی کشتی میں. یہ دونوں اللہ کی نعمت ہو گئی کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان کے وقت پر تمہارے آبا و اجداد کو کشتی میں سوار کر کے تم کو بچا لیا. اب جو غرق ہو گئے ان کی اولاد تو نہیں چلی نہ دنیا میں, وہ تو معدوم اور ختم کر دی گئی. نعمت سے کن کے حق میں جو بعد میں پیدا ہوئے اور دنیا میں پھیلے پھولے پڑے بڑے, وہ تو گویا کہ جن کو ہم کو بعد میں پیدا کرنا مقدر تھا ان کے آبا و اجداد کو ہم نے کشتی میں سوار کر کے بچا لیا. اب ان کی اولاد, ان کے آبا و اجداد دنیا کے اندر آ رہی ہے اللہ کی نعمت. یہ کب ہے؟ جب علیہ السلام کو معہود مراد لو. اور اگر علیہ السلام کو عموم پر معمول کرو تو کیا مراد ہوگا؟ کہ تم کو اور تمہارے آبا و اجداد اور تمہاری اولادوں کو ہم کشتی میں سوار کرتے ہیں. لوگ سوار ہوتے رہتے ہیں, سوار ہو کر کے گھومتے ہیں, ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے بھی ہیں. وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ, اور ہم نے ان انسانوں کے لیے کشتی جیسی چیز پیدا کی جس میں وہ لوگ سوار ہوتے ہیں. اب کشتی جیسی, اس کا ایک مطلب مفسر نے کیا بیان کیا, دیکھو نوح علیہ السلام کی کشتی ایک سیمپل اور نمونہ تھی, پھر اس کشتی کو سامنے رکھ کر دنیا میں چھوٹے بڑے پانی کے جہاز بنتے ہی رہتے ہیں اور اس کے اندر تم لوگ سوار ہوتے ہی رہتے ہو. نمبر دو, بعض حضرات کہتے کہ من مثلہ سے مراد ہے سفائن البر, زمین کی کشتی, یعنی اونٹ. پہلے عرب اونٹ کو زمین کی کشتی کہا کرتے تھے کیونکہ وہ بھی جو ہے ریتیلو صحراؤں کے اندر کشتی کی طرح بھاگتا دوڑتا ہوا تیز رفتار چلا جاتا ہے, اس لیے عرب لوگ اس کو سفائن البر سے تعبیر کرتے ہیں. اور بعض مفسرین جدید زمانے کے وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ سے مراد ہوائی جہاز کو لیتے ہیں کہ جس طرح کشتی پانی میں تیرتی چلی جاتی ہے, ہوائی جہاز کھلی ہوئی فضا میں تیرتے ہوئے چلے جاتے ہیں. اور بالکل یہ پانی میں, یہ ہوا میں تیرتے ہوئے چلے جاتے ہیں. اور یرکبون من مثلہ ما یرکبون, قیامت تک اس دنیا کے اندر جتنی بھی سواریاں ایجاد ہوتی رہے گی وہ تمام اس کے اندر شامل ہوتی رہے گی. کشتیوں میں, کشتیوں جیسی دوسری سواریوں میں, ہوائی جہازوں میں, راکٹوں میں, اسپیس شٹلوں میں تم لوگ سوار ہوتے ہو. یہ اللہ کی نعمت. وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ, ہم چاہے تو تم کو ڈبو دے گے پانی کے اندر, کشتیاں ہونے کے باوجود فلا صریخ لہم, اگر تم کو اللہ تعالیٰ ڈبو دے گے تو کوئی مدد کرنے والا نہیں آ سکتا. فلا صریخ لہم ولا هم ينقذون, بچائے بھی نہیں جا سکتے, ڈوبی ختم. ٹائٹینک میں سب ڈوب گئے, الا رحمتا منا, مگر یہ ہماری طرف سے ایک رحمت اور مہربانی ہوگی جس کو ہم بچا لیں گے. اتنے بھاری بھرکم جہازوں کو بچا کے سلامت منزلوں تک پہنچانا یہ اللہ کی رحمت ہے. وَمَتَعَنِ الْحِلِ, ایک اس مدت تک فائدہ اٹھانا, یعنی جس کو اس کی زندگی سے فائدہ اٹھانا اللہ کے یہاں مقدر ہوتا ہے کہ یہ اتنے سال جیے گا وہاں تک اللہ تعالیٰ اس کو بچا کے سلامت رکھتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, اور ان کافروں سے جب کہا جاتا ہے
कि जो दुनिया का अजाब तुम्हारे सामने है, आखिरत का अजाब जो पीछे यानी आगे चल के आने वाला है, उससे तुम डरो और बचो, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम्हारे ऊपर रहम किया जाए। जो अजाब से डर के बचेगा उसके असबाब से वो कामयाब है, और जो असबाब अजाब से नहीं बचेगा वो अजाब में फंसेगा। وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ। ان کافروں کا حل کیا ہے؟ جب ان کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی بھی نشانی پہنچتی ہے تو وہ اس سے اعراض کرتے، یعنی اس سے منہ پھرا لیتے، اس پر دھیان نہیں دیتے، اور آیتوں کو سن کر کے وہ اس کے اوپر ایمان نہیں لاتے۔ یہ کافر مکہ کے عرب کے مشرکین دو طرح کی برائیوں میں مبتلا تھے۔ نمبر ایک، حقوق اللہ کو ضائع کرتے تھے، توحید پر ایمان نہیں لاتے تھے، حقوق العباد کو بھی ضائع کرتے تھے، انسانوں کو کھلانے کو کھلانے کا، صدقہ کرنے کا، خیرات کرنے کا، تو اس میں بھی یہ لوگ بہت پیچھے تھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، جب ان کافروں سے کہا جاتا کہ اللہ نے تم کو روزی دی ہے اس میں سے تم خرچ کرو، اپنی جیب میں سے خرچ نہیں کرنے کا ہے بھائی، اللہ نے روزی دی ہے تم کو اس میں سے خرچ کرنے کا ہے اللہ کے نام کے اوپر۔ قال الذين كفروا، تو کافر لوگ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ للذین آمنوا، ایمان والوں کو۔ ایمان والے کہہ رہے کہ بھائی اللہ کے نام سے اللہ کی دی ہوئی روزی اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرو، تو وہ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ فَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ، کیا ہم کھلائیں؟ اگر اللہ تعالی چاہے تو اس کو کھلا دیں۔ کیا مطلب ہوا؟ کہ اللہ تعالی نے ایک آدمی کو فقیر بنایا ہے، گویا اللہ اس کو کھلانا چاہتے نہیں ہے۔ دیکھیے یہ کافی لوگ مطلب لیتے ہیں، اللہ نے فقیر بنایا، مسکین بنایا، کیا مطلب؟ اللہ اس کو کھلانا پلانا چاہتے نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ تو جس کو اللہ کھلانا پلانا نہیں چاہے اس کے لیے تم کہتے ہو کہ یہ فقیروں کو مسکینوں کو کھلاؤ، سمجھ رہے ہو بات؟ کہ جس کو اللہ کھلانا نہیں چاہتے، دلیل کیا؟ اللہ نے ان کو فقیر بنایا، اور اس عالم میں سب کچھ اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے، تو اللہ کی مشیت سے یہ لوگ فقیر بنے، گویا اللہ کھلانا نہیں چاہتے ان کو۔ تو جن کو اللہ نہیں کھلانا چاہتے ان کے بارے میں تم کہتے کہ ان کو صدقہ دو اور صدقہ دے کر ان کو کھلاؤ، تو کیا مطلب ہوا؟ جن کو اللہ کھلانا پلانا نہیں چاہتے ان کو ہم کیوں کھلاوے؟ یہ کافر لوگ جواب میں کہتے تھے۔ دوسری بات، ان کافروں کو جب کہا جاتا کہ اللہ تعالیٰ کے نام پہ صدقہ اور خیرات کرو تو کیا جواب میں کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ چاہے تو کھلاوے، کیونکہ تم مسلمانوں کا عقیدہ ہے نا، وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها، اللہ سب کو رزق دیتے ہیں، تو اللہ کو کھلانا ہوئے تو اللہ کھلاوے، ہم کائی کو کھلاوے؟ جس نے ذمہ داری لی ہے وہ نبھاوے۔ اس طرح گانڈے جیسے جواب دیا کرتے تھے یہ مشرکی، اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ صحابی نے نقل کیا ہے، ایک دن ابو جہل کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، تو ابو جہل کہنے لگا کہ سنا تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کھلانے کے اوپر قادر ہے، بات یہ تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غربا فقرا مساکین کو بہت کھلاتے، بڑی سخاوت کرتے، یہ بھی ابو جہل کے پیٹھ درد ہوتا تھا، اسی لیے اس نے یہ سوال کیا کہ اللہ ان کو کھلانے کے اوپر قادر ہے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں اللہ تعالیٰ تو قادر ہے، تو پھر ابو جہل نے پلٹ کے اونھی بات کہی کہ پھر کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کھلاتے نہیں ہیں، یعنی تم کیوں کھلاتے ہو، اللہ کیوں نہیں کھلاتے؟ یہ وہ کمبخت کہنا چاہتا تھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جواب میں ارشاد فرمایا،
اللہ تعالیٰ باس کو فقر کے ذریعے، باس کو گنا اور مالداری کے ذریعے آزماتے ہیں، اور اللہ نے فقیروں کو فقر ہو اور کوئی چیز نہ ملے کھانے کی روزہ رکھنے کا حکم دیا، روزہ رکھو. چنانچہ آپ نے حدیث پڑھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے، ازواج مطہرات سے پوچھتے فجر پڑھ کے ہے کچھ کھانے کا، تب تو میں آج روزہ رکھوں گا. اتنا اچھا طرز بتلائے کہ فقر رہے اور کوئی چیز میسر نہیں ہے روزہ رکھ لو. اور مالداروں کو حکم دیا کہ اللہ نے تم کو مال دیا تو سخاوت کرو اللہ کے نام کے اوپر. تو اس پر ابو جہل کہنے لگا، واللہ یا ابو بکر ان انت الا فی ضلال. ابو بکر تم بڑی غلط فہمی کے شکار ہو. تمہارے کہنے کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کو کھلانے پر قادر ہے، اس کے باوجود کہ وہ کھلانا نہیں چاہتے پھر بھی تم کھلا رہے ہو. اللہ تعالیٰ کھلانے پر قادر، پھر اللہ چاہتے ہیں کہ ان کو نہ کھلاوے پھر بھی تم ان کو کھلانا چاہتے ہو. یہ بات اس کمبخت نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا کہ تم خرچ کرو غریب مسلمانوں کے اوپر اللہ نے جو روزی تم کو دی ہے اس میں سے، قال الذين كفروا، قال کا فائل بعض حضرات نے آف ابن وائل کو قرار دیا ہے، وہ بالکل وائل جیسا تھا اور ایسی بکواس کیا کرتا تھا. خاص نے قال الذين كفروا سے زنادقہ مراد لی ہے. زنادقہ یعنی کون؟ مکہ میں بعض کافر ایسے بھی تھے جو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہی نہیں تھے، ورنہ عام کافر تو اللہ کو مانتے تھے، ہاں شرک کرتے تھے، اللہ کے سب بتوں کو بھی مانتے تھے، اور بعض ایسے نمونے تھے ننگ کہ وہ اللہ ہی کو نہیں مانے سیرے سے. تو قال الذین کفروا سے بعض حضرات نے ان خاص لوگوں کو مراد لیا ہے، اور بعض نے تمام کافروں کو مراد لیا ہے. وہ ایمان والے کو کیا کہنے لگے کہ اللہ چاہے تو کھلاوے، کیا ہم کھلاوے ان کو؟ ایسا نہیں ہوگا. اب یہاں جو حکم دیا جا رہا ہے انفقو، تو اس کے بارے میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ مالداروں کو امتحان لیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ مالداروں کا امتحان لینے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ غریبوں کو کھلاؤ. اللہ کو امتحان لینا ہے مالداروں کا، ورنہ اس عالم کے اندر اللہ نے ہر ایک کو اسباب رزق عطا فرمائے ہیں، ہر ایک کو اسباب رزق دیے ہیں. دیکھو تندرست یہ ہے کہ نہیں اسباب رزق میں سے؟ آدمی تندرست ہے، جا کے محنت کرے، مزدوری کرے، کما کے پیسے لائے، یہ اسباب رزق میں سے. اسی طریقے سے عقل فہم اسباب رزق میں سے. آدمی اپنی عقل سے فہم سے روزی کمائے گا، اسی طریقے سے زبان یہ بھی اسباب رزق میں سے. آدمی بول کے مان کر کے کھائے، اسباب رزق، اسباب معاش، ذرائع، اعضاء، تندرستی اللہ نے سب کو عطا فرمائے ہیں. لیکن اس کے باوجود بعض لوگوں کے اسباب اور ذرائع کامیاب ہوتے ہیں اور بعض کے جیسا کامیاب ہونا چاہیے ویسے نہیں ہوتے. ایک آدمی محنت کرتا ہے، دوسرا بھی محنت کرتا ہے، دونوں کی محنت بھی اچھا ہے، ایک کاروبار میں کامیاب ہوا دوسرا گھاٹے میں گیا، تقدیر کی بات ہے. اسی لیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ نے ہم کو حکم دیا، نعوذ باللہ اللہ محتاج ہے، اسی لیے اللہ نے ہم کو حکم دیا کہ تم فقیروں کو کھانا کھلاؤ، یہ امتحان ہے. اب یہاں ایک بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کفار مکہ کو خطاب تھا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا، کہ تم خرچ کرو. تو کافروں کو جو صدقہ خیرات کرنے کا حکم دیا، یہ حکم کائی کا ہے؟ تو اس نفس پر تمام مفسرین متفق ہیں کہ یہ شرعی حکم نہیں ہے. جیسے مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے زکات دو, صدقہ الفطر دو, ایسا قانون شرعی نہیں ہے کافروں کے واسطے, بلکہ بوقت ضرورت سوال کرنے کی اجازت اہل ایمان کو بھی. کوئی مسلمان مجبوری میں پھنس جائے, کوئی گنجائش نہ ہو, تو کافر سے بھی وہ سوال کر سکتا ہے. اور کافروں کو جو حکم دیا گیا انفقو, یہ حکم شرعی نہیں ہے, بلکہ ترغیب دی جا رہی ہے, دینا ہو تو دے, نہ دینا ہو تو نہ دے. اور اگر بغیر حاجت کے کوئی مانگنے نکلے تو یہ سفارش کے درجے کے اندر ہے. اور کافر لوگوں نے جو جواب دیا وہ شرارت محض ہے ان کافروں کی. اگر یہ لوگ ایک انسان دوسرے انسان کو دنیا کے اندر دیتا بھی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے واسطہ بن کر کے دیتا ہے, اس کا ذاتی تھوڑا کوئی کمال ہے. اللہ نے اس کو صاحب مال بنایا اور بطور واسطے کے اللہ نے اس کو قبول فرمایا, اب یہ واسطہ بن کر کے دیتا ہے. گویا کہ اصل تو ٹنکی میں سے پانی آتا ہے, یہ تو نل ہے, تو رزق آتا ہے خدا کے خزانوں سے. اور دنیا کے جو غنی اور مالدار لوگ ہیں وہ تو نل کے درجے کے اندر ہیں, صرف واسطہ بن رہے واسطہ. تو اس واسطہ بننے کے لیے ان کو کہا جا رہا ہے ان انتم الا فی ضلال مبین, تو وہ جواب کے اندر یوں کہتے کہ تم لوگ تو کھلی ہوئی گمراہی کے اندر پڑے ہوئے ہو, صراحتاً تم لوگ گمراہی کے اندر پڑے ہوئے ہو. اب یہ جو ہے ان انتم الا فی ضلال مبین, اس کو بات کہتے ہیں کہ باری سبحانہ و تعالیٰ کا قول ہے. تو اس صورت کے اندر مطلب یہ ہوگا کہ ان کافروں کا حال یہ ہے کہ نیک کام کرنے کا موقع آیا تو تقدیر کا حوالہ دیا اور جان اپنی بچا لی, اور خود کے مطلب کی بات آتی ہے تو حرص اور طمع کے شکار بن جاتے ہیں. ایک عام ماحول ہے دنیا میں, جب کوئی نیکی کرنے کا موقع آتا ہے, جیسے کسی کو کہو دے بھائی اللہ کے نام کے اتنے پیسے دو نا, اللہ چاہیں گے تو انشاءاللہ ہم ضرور دیں گے, آپ دعا کر دیں گے ہم انشاءاللہ دیں گے, اور خود سے دھندا کر کے کمانے کا کوئی چانس ہوئے تو ہرس اور لالچ کے اندر پوری محنت پوری کوشش کر ڈالیں گے. ان کافروں کا حل ہے کہ جب خرچ کرنے کی بات آئی تو کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری لی ہے اور اللہ ہی نہیں کھلاوے تو یہ کہ اللہ نہیں چاہتے کھلانا, پھر اپنے کیوں خاموخہ زبردستی کھلانے کا اور خرچ کرنے کا. وہاں اللہ اور تقدیر کی بات ہے, اور جہاں اپنا نفع نظر آئے وہاں خود محنت خود دور دکھیے ان لوگوں کا حال. اور بات کہتے ہیں کہ ان انتم الا فی ضلال مبین, یہ مومنوں کا جواب ہے, مومنوں کا جملہ ہے. اور بات کہتے ہیں کہ یہ کافروں کا قول ہے, کافروں نے مسلمانوں کو اس طریقے سے جواب دیا, تو اس صورت کے اندر آیت کا صحیح مطلب ہوگا کہ یہ مسلمانوں تم کھلم کھلی گمراہی کے اندر مبتلا ہو کہ اللہ جس کو کھلانا نہیں چاہتے اس کو تم کھلانے کی بات کر رہے ہو, گویا کہ تم کھلم کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, یہ کافر لوگ کہنے لگے کہ یہ وعدہ کب ہوگا, اگر تم سچے ہو تو بتلاؤ کون سا وعدہ, مرنے کے بعد زندہ ہونے کا وعدہ کب پورا ہوگا, سچا دعویٰ ہو تو بتاؤ اس کا ٹائم کب آئے گا. مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ, وہ لوگ انتظار کر رہے کائی کا, ایک بھاری بھرکم آواز کا, یعنی اسرافیل علیہ السلام کے سور کا، سور جب پھونکی جائے گی، پہلا سور خذوہم، وہ اللہ کے عذاب میں قیامت میں ان کو گرفتار کر لے گا، پکڑ لے گا. وَهُمْ يَخِصِّمُونَ، اس حال کے اندر کہ وہ آپس میں بحث اور جھگڑے کرتے ہوئے ہوں گے. حدیث میں بہت ساری اس کی تعبیرات آئی ہے کہ ایک آدمی سودا کر رہا ہے، مال لے کے گھر میں داخل نہیں ہوگا، قیامت قائم ہو جائے گی. ایک جانور کا دودھ نکال رہا ہے، دودھ لے کے آئے گا نہیں، قیامت قائم ہو جائے گی. یعنی ناگہانی اچانک آپس کی بحث، جھگڑے، مباحثے، کام کاج کا شغل، اس درمیان ناگہانی اچانک ان لوگوں کے اوپر قیامت آ جائے گی. وَهُمْ يَخِصِّمُونَ فَلَا يَسْتَطِعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ، وہ لوگ وصیت کرنے کا بھی ان کو موقع نہیں ملے گا کہ وصیت کر سکے، کوئی بات کہہ سکے، اتنا بھی موقع اس کو نہیں ملے گا کافروں کو، اور وہ اپنے اہل کی طرف لوٹ بھی نہیں سکیں گے. بازاروں میں سے، گھر کے باہر سے، اندر لوٹ بھی نہیں سکیں گے، اور ان کے اوپر اللہ کی طرف سے قیامت قائم ہو جائے گی. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، سور پھونکا جائے گا. سور کا پھونکا جانا یقینی چیز ہے، اسی لیے نفیقہ ماضی کا صیغہ استعمال ہوا کہ سور پھونکا جائے گا، یقیناً پھونکا جائے گا. اجداس یہ جدس کی جمع ہے، جس کے معنی آتے ہیں قبر، بدن کے اجزاء قبر کی مٹی کے اندر پیدا پیوست ہو چکے تھے، وہاں سے نکل کر کے یہ لوگ آئیں گے. اور سور پھونکا جائے گا تب وہ اچانک اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے.